کاروان قرآن لیکچر نمبر 1423
سورۃ الاحزاب
آیت نمبر 69-73 تک.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا تكونوا كالذین آذوا موسی فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما.
اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی تھی، پھر اللہ نے ان کے الزام سے انہیں بری ثابت کر دیا اور وہ اللہ کے نزدیک آبرو والے تھے. قارون نے روایات کے مطابق ایک بدکار عورت کو پیسے دیے اور اس بدکار عورت سے کہا کہ تم نے لوگوں کے درمیان یہ کہنا ہے کہ موسیٰ نے نعوذ باللہ میرے ساتھ زنا کیا. تم نے لوگوں میں، آج بھی ایسا ہو جاتا ہے بعض اوقات، تم نے موسیٰ پر یہ بہتان لگانا، اللہ کے حکم سے عین وقت پر اس عورت نے، یعنی یہ افواہ اڑا دی گئی گویا کہ شہر میں، اور لوگوں نے حضرت موسیٰ کے بارے میں، اللہ کا نبی ہے، اتنے معجزات دیکھ چکے ہیں، پھر بھی دیکھیں یہ جو ہم لوگ آرام سے پروپیگنڈے کی زد میں آتے ہیں اور اٹھا کے خبریں آگے چلا دیتے ہیں. مثلا کتنے یہ لوگ بعض اوقات بڑی بڑے گناہ کا ارتکاب کر دیتے ہیں. اس عورت کو لایا گیا، ابھی عورت کو لاؤ جس کے ساتھ ہوئے، وہ گواہی دے. قارون نے تو پیسے دیے ہوئے تھے، اور قارون ہے کون؟ بنی اسرائیل کا ہے، یعنی فرعونی قوم کا نہیں ہے، بنی اسرائیل کا ہے. لیکن جو گندا ہو وہ گندا ہوتا ہے، چاہے قوم کوئی بھی ہو، چاہے نبی کی قوم ہو چاہے نبی کی قوم نہ ہو، گندا گندا ہوتا ہے. وہ ہر قوم میں جہاں بھی جائے گندا ہی رہتا ہے، مگر یہ کہ خود توبہ کرے، اصلاح کرے اپنے. تو جب اس عورت سے گواہی مانگی گئی، اس نے سب کے درمیان کھڑے ہو کر اللہ نے اس کے دل میں کیا ڈالا، اس کو خوف آ گیا. کہتی ہے کہ یہ جھوٹا الزام ہے، موسیٰ نے ایسا، حضرت موسیٰ نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. کہا کہ اے ایمان والو، تم اللہ کے نبی کو وہ اذیتیں نہ دو. یہ کون سا بیک گراؤنڈ ہے؟ احتمالاً یہ وہی بیک گراؤنڈ ہے کہ جو رسول اللہ نے مثلا زید ابن حارثہ کی بیوی سے شادی کی، جو منہ بولا بیٹا تھا، اور لوگ جو ہے وہاں پہ باتیں کر رہے تھے. کہا کہ یا یہ الزام نبی پر جو بعض حتیٰ تفسیروں میں موجود ہے کہ رسول اللہ نے زید کے گھر گئے، اس کی بیوی کو دیکھا اور اس کی محبت میں مبتلا ہو گئے اور اس لیے شادی ہوئی بعد میں، یہ اس سب کو رد کرتا ہے کہ جس طرح موسیٰ پہ الزام لگے تھے، اے ایمان والو تم اپنے نبی کو اس طرح تکلیف نہ دو اس طرح کی باتیں اس کے بارے میں کر کے. لہذا جو نبی نے یہ شادی کیوں کی، نبی نے جناب یہ کیوں کیا، جو اعتراض کرتا خطرے میں ہے بہت بڑے. وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جس طرح اللہ نے موسیٰ کو بری کیا تھا، اللہ اپنے نبیوں کو بری کر دیتا. وکان عند اللہ وجیہاً، یہ وجیہاً وہی لفظ ہے جو آپ دعائے توسل میں کہتے ہیں، یا وجیہاً عند اللہ. وجیہ یعنی جو بڑے مقام والا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. جناب موسیٰ کے بارے میں فرمایا کہ وکان عند اللہ وجیہاً، اور وہ اللہ کے پاس بہت وجیہ تھے، اللہ نے ان کو بری کر دیا اس الزام سے. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، تقوی، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور صحیح بات کیا کرو. گفتگو میں ہیرا پھیری کرنا، اپنی پارٹی ہے مثلا اس کی کوئی خرابی ہے اس کو ہیرا پھیری کر کے چھپا لینا, دوسروں کی بات ہے تو اس کو نمک مرچ لگا کے اور بڑھا دینا, یہ قرآن اس سے منع فرما رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. قول سدید سٹریٹ فارورڈ بات کرو, سیدھی بات کرو, یہ تقوی کی علامت. اور اس پر جو اللہ نے انعام رکھا ہے وہ بہت خوبصورت ہے, دو انعام رکھے اگر انسان یہ کرے تو. انعام کیا اللہ کی طرف سے؟ پہلا, اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا, جو سچا ہے اس کی اصلاح ہو جائے گی. کیسے؟ کیونکہ انسان خرابیوں کو کیسے چھپاتا ہے, جھوٹ بول بول کے. ہم جب خرابی کرتا ہے اس کو سچ ہی بتانا پڑے, میں نے یہ خرابی کی, ٹھیک ہو جائے گا. ایک بندہ آیا اللہ کے نبی کے پاس اور کہا کہ یا رسول اللہ اسلام کے مثلا احکام بہت زیادہ ہیں, مجھ سے سب پہ عمل نہیں ہوتا, کوئی ایک بات مجھے کہہ دیں اس پر میں عمل کروں گا, باقی مجھ سے نہیں ہوتا. اللہ کے نبی کو شناخت رکھتے تھے لوگوں کی, ورنہ بعض لوگوں کے تو جو بری نیت سے آتے تھے اللہ کے رسول ان کی ایک بات بھی نہیں مانتے تھے. یہ ایسا نہیں تھا, اللہ کے نبی کو پتہ لگ گیا کہ یہ قابل اصلاح ہے, شناخت تھی رسول اللہ کی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھر ایک بات کہوں گا تو اس پہ پکے رہو گے. اس نے فرمایا کہ ایک پر پکا رہوں گا کہ سب کچھ مجھ سے نہیں ہوتا. تو رسول اللہ نے فرمایا سیدھی بات کرنی ہے, سچ بولنا تمہیں. اس نے کہا کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں, بات سچ کروں گا, باقی مجھ سے نہیں ہوتا. یہ اس نے کر لیا. اب آہستہ آہستہ وہ ہر جگہ پر پھنسنا شروع ہو گیا. رسول اللہ پوچھتے تھے مثلاً کہاں پر, اب اس کو بتانا پڑتا تھا اگر کسی خراب جگہ پہ گیا تھا یا کوئی خراب حرکت کی تھی. پوچھا آج صبح سے لے کے شام تک تم نے کیا کیا کیا, اب چونکہ لیکن اپنی بات کا پابند تھا, جھوٹا ہوتا کیسے اصلاح ہوتی. یہ قرآن کہنا چاہتا, سچ کا پابند ہو گیا, آہستہ آہستہ ساری باتیں چھوڑ دی اور غلط باتیں چھوڑ دی اور ساری اچھی باتیں اس نے اپنا لی. تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے کہ اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا, آئندہ جو گزشتہ میں ہو گیا. اللہ فرماتا ہے کہ اس بات صحیح کرنے کی وجہ سے اللہ تمہارے سابقہ خطائیں بھی مغفرت کر دے گا. کتنی زبردست بات, قول سدید. لیکن جو ٹیڑے ہوتے ہیں وہ اپنی جھوٹی باتیں, اپنی غلط باتیں, اپنے فراڈ چکر دے دے کے ان کی طبیعت کا, ان کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے اور وہ پھر یہ کام کرتے رہتے ہیں. اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح فرمائے گا اور تمہارے گناہ معاف فرمائے گا, اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی پس اس نے عظیم کامیابی حاصل کر. یعنی یہ اصل کامیابی ہے, یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے کہ بات سیدھی کر. آخری دو آیات سورۃ الاحزاب کی, ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کو پیش کیا کہ اس امانت کو اٹھا لو, تو ان سب نے اسے اٹھانے سے انکار کیا اور وہ اس سے ڈر گئے, لیکن انسان نے اسے اٹھا لیا, انسان یقیناً بڑا ظالم اور نادان ہے. تاکہ یہ امانت کس لیے تھی, یہ دوسری آیت اس پہلی کے معنی کو کچھ واضح کر دیتی ہے اور مکمل واضح کر دیتی ہے, انسان غور کرے تو ہم آپ کی خدمت میں عرض بھی کر دیں. یہ امانت کیا تھی؟ تاکہ, یہ تاکہ کیا بتا رہا ہے؟ سبب بتا رہا ہے, تاکہ اس امانت دینے کے بعد کیا کرے, تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو اور مشرک مردوں اور مشرکہ عورتوں کو عذاب دے, اور اللہ مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کی مغفرت کر دے, ان پر رحمت کرے, اور اللہ بڑا بخشنے والا, مغفرت کرنے والا اور رحیم ہے. رحیم یعنی جو خصوصی رحمتوں کے حقدار ہے. اس امانت سے کیا مراد ہے؟ روایات میں آیا اس سے ہدایت مراد ہے, اللہ کی خلافت مراد ہے, امانت ولایت مراد ہے. یہ سب کچھ جمع ہے ایک ہی چیز میں کہ خدا نے اپنی آزمائش کے لیے تمام مخلوقات کو یہ امانت پیش کی. کسی مخلوق میں گویا یہ قابلیت نہیں تھی کہ وہ اس امانت کو اٹھا سکے. یہ صلاحیت اٹھانے والا کس میں صلاحیت تھی؟ فقط انسان میں. اور انسان نے اس امانت کو قبول کیا, خدا کی اس آزمائش کو. اسے آپ خدا کا دین کہیں, اسے آپ خدا کی ولایت کہیں, اسے آپ خدا کی خلافت کہیں اس زمین پر. یہ فقط اس مقام کے لیے, فرشتے بھی گویا کہ صلاحیت نہیں رکھتے تھے, نہ آسمان, نہ زمین, نہ پہاڑ. یہ نام اس لیے کہ پہاڑ مضبوطی کی علامت, سورت الحشر کی اواخر میں آیت ہے کہ اگر ہم اس پہاڑ اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، اتنی بھاری امانت. تو یہ امانت انسان کے اندر قابلیت تھی، انسان نے اٹھائی، اور اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ظلومن جہولا، بڑا ظالم اور بڑا جاہل. کیوں؟ انسانوں کو دیکھتے ہوئے کہ کتنی عظیم امانت تمہارے پاس ہے اور تم زندگیاں کیسی گزارتے ہو، کتنے ظالم ہو، کتنے جاہل ہو، اس امانت کے بارے میں تم پتہ کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اس کو جانے بغیر زندگیاں گزار دیتے ہو. خدا نے کیا امانت تمہارے کندھوں پر لادی ہے، کیا خدا کا حق ہے تمہاری گردنوں پر، کس لیے خدا نے تمہیں بنایا اور دنیا میں بھیجا ہے؟ یہ امانت، اس لیے کائنات خلق ہوئی ہے تاکہ دیکھا جائے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ آزمائے تم میں سے بہتر عمل کون کرتا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تاکہ اللہ آزمائے اس کی عبادت کون کرتا. سب کا معنی ایک ہی ہے، الفاظ کچھ نہ کچھ معنی کے اعتبار سے مختلف ہیں، معنی ایک ہی. اور واضح ہو جاتا ہے اس آیت سے تاکہ خدا کیا کرے، تاکہ اس امانت کو دینے کے بعد اللہ تین گروہ ہیں جو قرآن کے شروع میں بھی بیان ہوئے، ایک متقین یا مومنین کا گروہ، ایک کفار کا جو ان کے مد مقابل ہوتے ہیں کھل کے انکار کر دیتے ہیں، اور ایک منافقین کا گروہ کہ جو ظاہر لبادہ دین کا اوڑھ لیتے ہیں لیکن اندر سے ان کو دین سے نہ محبت ہوتی ہے نہ دین قبول کیا ہوتا ہے، اور قانون پہ زندگیاں گزارتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی مثلا اللہ کے دین کو ہم نے قبول کر لیا.
صدق اللہ العلی العظیم.